لدا، مرحوم محمد حسین بھیجانی، مرحوم علی حسین الحسن علی جیوانی، مرحوم یوسف علی پیرانی، مرحوم علی اکبر سلیمان، مرحوم نظر علی فتح علی باشیریا، مرحومہ معصومہ فتح علی، مرحومہ صغرا بائی بنت اسماعیل، مرحوم حسین علی رحمانی، مرحوم وزیر علی نصیر بھائی، مرحومہ امینہ بائی زوجہ وزیر علی، مرحوم امینہ بائی زوجہ حبیب احمد، مرحوم پیار علی مکانی، مرحوم حاجی شریف بھائی، مرحوم غلام حسین بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھ دے محمد والے محمد کا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. کل ہماری اس سلسلے میں آخری گفتگو ہوگی، اور آج جیسا کہ میں نے آپ سے گزشتہ شب وعدہ کیا تھا، علامات، وہ علامات کے جن سے اور جن کو رونما ہونا ہے ظہور امام سے قبل. علامات کے تذکرے سے پہلے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ بہت سارے مومنین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تقریر میں کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ جو پریکٹیکل لائف میں کامیاب کام آئے. لہذا عام طور پر جب اس قسم کی تقاریر کی جاتی ہیں کہ جس میں صرف کوئی تاریخی حقائق بیان کیے جائیں، یا مثلا جیسے آج کی شب کوشش کر کے جتنا ہو سکتا ہے وہ علامات کا ایک تو سلسلہ بیان کیا جائے، تو ایسے مومنین ذرا سے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچ کر کہ اس میں تو صرف علامتیں بیان ہو گئیں لیکن ہمارے کرنے کا کام کیا ہے وہ بیان کیا جائے. تو اتنے دنوں سے میں یہی بیان کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے، علامات کا جو تذکرہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی دلچسپی کا ایک سامان پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کے لیے، ایک سستی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ ایک دلچسپی جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ خود روایات کے اندر اس بات کی بھی تاکید ہوئی کہ خود بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان علامات سے واقف کرواؤ، تاکہ اس زمانے کا شر اور اس زمانے کے مہلکے جب مومنین ان علامات سے واقف ہو جائیں گے اور معرفت حاصل کر لیں گے تو بہرحال بہت زیادہ امید ہے کہ وہ ان مہلکوں سے، ان مصیبتوں سے اور ان مصائب اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، چاہے اس کا تعلق جسمانی اور مادی پریشانی سے ہو، چاہے اس کا تعلق ایمانی اور مومن کے اعتقاد کے ساتھ مربوط ہو جانے والی کسی مصیبت کے ساتھ. تو بہرحال اس انداز میں بھی اس تقریر کو اور اس خاص موضوع کو سنا جا سکتا ہے کہ اگرچہ بظاہر اس میں کوئی میسج، کوئی پیغام، کوئی اخلاقی درس نہیں ہے، لیکن بہرحال خود تاکید بھی ہے آئمہ کی جانب سے اور خود آمادگی کی طرف زیادہ انسان متوجہ ہو جاتا. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے مختصراً صرف میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک بات جو روایات میں ظہور سے متعلق آئی ہے اور اس کی جانب آل محمد نے بہت تاکید فرمائی، وہ یہ کہ کتنی ہی علامات بیان کر دی جائیں لیکن امام کے ظہور کی ایگزیکٹ تاریخ یہ کسی کا حق نہیں، یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور یہاں تک آیا کہ من وقتہ، جس کا شب بھی بیان کر دیا تھا کہ میری مجبوری ہے کہ جب لائٹ کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو میں تقریر کو اس لیے جاری نہیں رکھ سکتا کہ بہت سی مومنات بہت توجہ کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں اور پھر سلسلے کو جاری رکھا جائے تو ان کے ساتھ یہ ذرا ناانصافی ہو جائے گی. تو علامات کے اعتبار سے ایک بات جس کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ مومن اس بات کو یاد رکھے، من وقتہ فقط دبو، کہ کوئی شخص امام کے ظہور کی ایگزیکٹ ڈیٹ اول تو معین کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ رات اس ڈیٹ کو ظہور ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہ مانے، نہیں، صرف ماننا نہیں ہے، ایک اور حکم ہے فقط دبو، اس کو جھٹلاؤ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے فریب میں دوسرے لوگ آ جائیں، فقط دے بو، اس کو جھٹلا. تو ایک یہ بات بالکل ذہن میں واضح رہنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم بہت جلدی تاریخ کو بھول جاتے ہیں. جب 2000 شروع ہونے والا تھا تو Y2K کے نام سے وہ وائرس جو کمپیوٹرز میں آ گیا تھا اور جس کی وجہ سے بڑے مسائل اور بڑی پریشانیاں، تو کسی خاتون نے یہ بات اڑا دی تھی کہ Y2K میں ہر سسٹم بیٹھ جائے گا، ہر کمپیوٹر بیٹھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد تفصیلی ایک بات ہے اور نتیجہ یہ نکالا کہ صاحب یہ وہ تاریخ ہے جس میں امام کا ظہور ہونے والا. تو دیکھیے ایک اور بات جو آئمہ علیہم السلام نے ظہور کے سلسلے میں جس کی تاکید کی وہ یہ کہ ظہور کے اعتبار سے حلق المستعجلون والنجل مؤمنون. دیکھو ظہور کے معاملے میں بہت جلدی نہ کرنا، یہ ایک آپ سمجھیں گے کنٹروورشل بات ہو گئی ہے، کوئی کنٹرڈکشن ہو رہا ہے میری گزشتہ باتوں میں اور اس بات میں. اکثروا الدعاء بتعجیل فرج، ابھی میں نے کہا گزشتہ تقاریر میں امام فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کرو ہمارے ظہور کے جلدی ہونے. اور ادھر ایک اور پیغام آیا، فوراً ایک اور پیغام آیا، حلق المستعجلون، جو بہت جلدی کریں گے ظہور کے لیے وہ ہلاک ہو جائیں گے. والنجل مؤمنون، لیکن جو مومن ہیں وہ نجات یافتہ ہو جائیں گے. دیکھیے ظہور کی تاجیل کی، جلدی کی دعا کرنی ہے لیکن معرفت کے ساتھ، لیکن اس انداز میں کہ اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ ہر کوئی آ کے اعلان کر دے کہ اس تاریخ میں ظہور ہو رہا ہے ہم یقین کر لیں، ہر کوئی آدمی آ کے اعلان کر دے العیاذ باللہ کہ میں ہوں تمہارے زمانے کا امام اور انسان یقین کر لے. تو یہ جملہ جو آئمہ کا ہے اس کو اس اعتبار سے، اس کانٹیکسٹ میں انسان سمجھے، جلدی کرنی ہے دعا کرنی ہے کہ جلدی ظہور ہو، لیکن اس جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنی بے تابی اور بے چینی ہو جائے کہ پھر جو انسان بھی دعویٰ کرے، جو انسان بھی ڈیٹ کی بات کرے کہ صاحب اس تاریخ میں ظہور ہو رہا ہے ہم فوراً اس کو مان لیں، نہیں، اگر ایسا ہو گیا تو حلق المستعجلون، پھر ایسی جلدی کرنے والے ہلاک ہوں گے، گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. اور ایک اور بات جو ہے ایک بات تو وہ کہ ڈیٹ اور تاریخ کو معین کوئی نہیں کر سکتا، معین کر دے فقط ذبو ہو، دوسری بات جو میں نے ابھی بیان کی، اور تیسری بات یہ کہ جو علامتیں بیان کی جاتی ہیں اور جو آپ پڑھتے ہیں، فرض کیجئے اگر علامتیں جمع ہو بھی جائیں ان علامات کے علاوہ کہ جو حتمی علامتیں، علامتوں کی دو قسمیں، کچھ علامتیں وہ ہیں جو حتمی ہیں، مختومات میں سے ہیں، ان کو وقوع پذیر ہونا ہے اور وہ پانچ اور چار سے زیادہ نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی علامات وہ علامتیں وہ ہیں کہ اول تو ہو سکتا ہے کہ یہ علامات کسی وجہ سے وقوع پذیر نہ ہو، ہو سکتا دعا کی وجہ سے، ایک مصیبت فرض کیجئے علامت میں آ گئی کہ یہ مصیبت ہوگی، لیکن مومنین نے دعا کی، حکمرانوں نے انصاف سے کام لیا تو وہ مصیبت ٹل جائے گی، اس لیے کہ وہ حتمی علامت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جس طریقے سے رزق کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ رزق حتمی بھی ہے اور غیر حتمی بھی ہے. نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ جب یہ رزق حتمی ہے، قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، تو ہم محنت کیوں کریں؟ بھائی جب ہمیں رزق ڈھونڈتا ہوا آئے گا ہمارے پاس تو ہمیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت کیا؟ نہیں، ایک رزق وہ ہے کہ جو حتمی ہے، ایسا حتمی ہے کہ خدا نے فرما دیا یہ حتمی رزق کا پورشن وہ ہے کہ دنیا، اگر پوری دنیا مل کے کوشش کرے کہ یہ رزق تمہارے دہن تک نہ پہنچے تو یاد رکھو وہ ناکام ہو جائیں گے اور یہ رزق تم تک پہنچ کے رہے گا. اور ایک رزق وہ ہے کہ جس کے بارے میں حتمن لکھ دیا گیا ہے کہ تمہیں نہیں ملنا، ساری دنیا اگر کوشش کرے کہ وہ رزق تمہیں دے دے، وہ رزق تم تک نہیں پہنچے گا. اور تیسری قسم رزق کی جو ہے، جو بڑی مقدار ہے، وہ یہ کہ رزق آپ ہی کے لیے ہے، اتنا حصہ خدا نے آپ کے لیے ہی لکھا کہ فلاں ابن فلاں کو یہ رزق بھی ملنا ہے، مگر یہ ہے رزق مشروط کنڈیشن کے ساتھ. یہ رزق فلاں صاحب کو دیا جائے گا کب؟ اگر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور اگر رشتہ داروں کے ساتھ خط رحمی کی، صلہ رحمی کو توڑ دیا تو یہ رزق ان کو نہیں ملے گا. یہ رزق ان کو ملنا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر یہ آج صبح کو محنت مزدوری کے لیے نکلے تو ملے گا. تو کچھ رزق وہ ہیں کہ جن میں آپ کو قدم آگے بڑھانے ہوں گے، اور کچھ رزق وہ ہیں کہ جو حتمن آپ کو ملیں گے. اور خدا نے ان دونوں رزقوں کو مخلوط کر دیا، مکس کر دیا. اب نہیں پتا کہ صبح جو رزق ملنے والا ہے وہ حتمی ہے، اس لیے کہ اگر حتمی ہے تو نہیں نکلیں گے، اور اگر غیر حتمی ہے تو مشروط ہوگا ہمارے نکلنے سے. تو تاکہ مومن سست اور کاہل نہ بن جائے، تو ایک مقدار رزق وہ کہ جو حتمی ہے، اور ایک رزق مقدار وہ کہ جو کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، غیر حتمی. علامات میں بھی یہی ایز اٹ از کہ کچھ علامتیں وہ ہیں جو حتمی ہیں جنہیں ہونا. مثلا سہ آسمانی، آسمان میں ایک صدا کا بلند ہونا، شب 23 رمضان، یہ ڈیٹ بھی بعض روایات میں آئی ہے، شب 23 رمضان، اور بعض روایات میں صرف رمضان کا تذکرہ آیا. تو قدر متیقن حتمی علامت ظہور امام سے پہلے رمضان میں سہ آسمانی کا بلند ہونا، ایک صدا کا بلند ہونا. یا مثلا خروج سفیانی، شام سے سفیانی نام کے اس سفاک انسان کا خروج کرنا اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل عام کرنا، یہ بھی حتمی علامات میں سے. اور اسی طریقے سے نفس زکیہ کا، ایک انتہائی نیک مومن کا ظہور سے جسٹ بفور مکے میں کعبے میں قتل کر دیا جانا. اور اسی طریقے سے خروج یا قیام خوراسانی، ایران میں خراسان سے ایک سید کا قیام کرنا کہ جو سید خراسانی کے نام سے معروف ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں، یہ حتمی علامات میں سے. اور اسی طریقے سے مقام بیدا میں زمین کا دھنس جانا، یہ حتمی علامات میں سے، ظہور سے پہلے ہونا ہے. مقام بیدا مکے سے کچھ پہلے ایک زمین ہے، بہت بڑی زمین، وہ زمین دھنس جائے گی اور اس کے اوپر جو افراد ہوں گے ان کو نگل لے گی. یہ حس در بیدا، زمین بیدا کا مسمار ہو جانا یا منہدم ہو جانا یا دب جانا، جو بھی آپ کہیں، دھنس جانا صحیح لفظ بارہ لیے، تو زمین بیدا کا دھنس جانا یہ حتمی علامات میں سے ظہور سے پہلے ہونے والی. تو اب یہ چار پانچ علامتیں ہیں جو حتمی ہیں، ان کے علاوہ جتنی علامتیں، سب کی سب علامتیں غیر حتمی کنڈیشنل، یعنی اگر حالات جس ڈگر پر ہیں اسی ڈگر پر چلتے رہے تو ہوں، اور اگر حالات بہتر ہو گئے تو یہ علامتیں نہیں ہوں گی. اب جو بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں علامات کے اعتبار سے، ابتدا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ظہور سے پہلے کی ایک علامت یہ، ایک تو وہ پورشن ہے علامتوں کا جس کے بعد، جسے میں نے بیان کرنا کہ ترتیب وار پھر ایک کے بعد ایک، امام فرماتے ہیں کہ جب یہ علامتیں شروع ہوں گی تو ایک کے بعد ایک جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، چاہے یہ غیر حتمی کیوں نہ ہو. اور اس سے پہلے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ یعنی مومنین ظہور امام سے بلکہ امام زمانہ ہی سے مایوس ہو جائیں. بہت سارے لوگ، بہت سارے صاحبان ایمان اتنی پریشانیوں کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا گھر جل گیا، جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کر دیا گیا، جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمارے گھر والے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئے اور ہم امام کو پکارتے رہے، امام مدد کے لیے نہیں آئے. بہت ساری تفاصیلیں اس کے اندر، میں فقط علامتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، لہذا آج وہ اخلاقی پہلو جو ہے اس کو بیان نہیں کروں گا. تو ایک اور علامت جو ہے ظہور سے پہلے کی وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد مومنین کی گھبرا کے انکار کر دے گی کہ امام کا وجود نہیں ہے، اس لیے کہ اگر امام ہوتے تو ہماری مدد کو آتے، ہمارا گھر لٹ گیا، ہماری زندگی برباد ہو گئی، یہ کیسے امام ہیں العیاذ باللہ جو آ ہی نہیں رہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو یاد رکھیے، جس وقت پاکستان کے اس علاقے میں زلزلہ آیا تھا تو ٹی وی پر، میڈیا پر بعض ایسے لوگ بھی انٹرویو دیتے ہوئے دکھائی دیے جنہوں نے باقاعدہ خدا سے شکایت کی تھی کہ کیسا خدا کہ امیروں پر کسی قسم کی مصیبتیں نہیں ہیں، ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں خدا کو، غریبوں ہوں پر ڈھانا باقی رہ گئیں. یا جس وقت وہ طوفان آیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ملائیشیا اور وہ اس کے آس پاس کے علاقے، وہ فلپائن کا علاقہ، اس قسم کے علاقے تباہ ہو گئے، تو اس موقع پر باقاعدہ ایک عیسائی پادری نے کہا تھا کہ ہمیں اس پر دوبارہ سے ریسرچ کرنی ہوگی کہ کیا خدا انصاف پسند ہے یا نہیں. تو دیکھیے ڈیزاسٹر جب آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب گھر جلتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر جن کو انسان پکار رہا ہوتا ہے اور وہ کسی مصلحت کی وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہوتے تو یہ موقع ہوتا ہے امتحان. تو ظہور سے پہلے ایک بات کہ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے اور اس مشکل میں چاہے خدا، چاہے امام، چاہے رسول مدد نہ بھی کریں، تب بھی خدا وہی خدا ہے، امام وہی امام ہے، رسول وہی رسول. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ یہ ہونا ایسا ہوگا. تو اب ایک بات، دوسری بات، اب چونکہ روایات اتنی منتشر، منتشر سے مراد اتنی زیادہ غیر مرتب انداز میں ہمارے سامنے موجود کہ ان کو ترتیب دینا بڑا مشکل ہو جاتا، لہذا بہت زیادہ تفاصیل میں چھوڑتے ہوئے خاص خاص باتوں کو بیان کر کے آج کی اس مجلس کو تمام کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
Zindabad.
کرتے رہیں گے. شاباش. تو اب علامات کے اعتبار سے اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا کہ دیکھیے ظہور امام سے پہلے کچھ شہروں کے حالات ملتے ہیں, یعنی کچھ ملکوں کے حالات. ظہور امام سے پہلے کچھ ڈیزاسٹر کی بات ہوتی ہے, نیچرل ڈیزاسٹر. ظہور امام سے پہلے کچھ مہینوں کا تذکرہ ہوتا ہے, خاص مہینوں کی جانب توجہ دلائی گئی. تو اس اعتبار سے اگر ہم ملکوں کو لے کر چلیں تو وہ علاقے کہ جو بہت زیادہ روایات میں جن کے بارے میں تذکرہ آیا اور جن کے حالات بہت زیادہ تبدیل ہونے والے اور بہت بڑا رول ہے ان علاقوں کا ظہور امام میں, ان میں سر فہرست تو بہرحال مکے کی سرزمین. مکے کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر میرے مولا کا ظہور ہونے والا مکہ انتہائی اہم ترین, بلکہ 23 رمضان کے بعد سے باقاعدہ یہ حکم کہ پھر مومن اگر چاہتا ہے کہ اسے امن کی جگہ ملے تو دو کام کرے, عراق سے اپنے آپ کو دور رکھے, خاص طور پر کوفہ اور خاص طور پر بغداد, اور پھر عراق سے دور رہے مکے کو اپنا مستقر قرار دے, اپنا مقر قرار دے, یعنی مکے میں جا کے زندگی گزارے. اس لیے کہ مکہ امن کی جگہ ہوگا, ہلاکتوں اور بربادیوں سے محفوظ رہنے والا مقام ہے مکے. اب حجاز کی سرزمین انتہائی اہم انتہائی ہے اس اعتبار سے بھی کہ دیکھیے علامات ظہور میں یہ بھی موجود کہ ظہور سے پہلے مکے میں یعنی حجاز میں یعنی آج کے اعتبار سے سعودی عرب میں ایک بادشاہ ہے کہ جس کا نام لیا گیا اور اس کے انتقال کے بعد گورنمنٹ آف سعودی عرب اور سعودی عرب میں رہنے والے مختلف قبائل, قبائل اب اس انداز میں نہیں رہتے جس زمانے میں صدر اسلام اور رسول کے زمانے میں تھے, لیکن ابھی بھی قبیلے ہیں اور قبیلوں کے شیوخ ابھی بھی موجود, ان کی اپنی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی اپنی قوتیں. تو عبداللہ نام کا ایک بادشاہ ہوگا, فرما روا ہوگا روایت میں لفظ آیا, اور اس کے مرنے کے بعد پھر قبیلوں کی اور حکومت کی جنگ ہو جائے گی, اور بعض روایات کے اعتبار سے اقتدار ہی کے لیے ان کے درمیان آپس میں جنگ ہو جائے گی. اب یہ میں بتا دوں ایک بات, ہو سکتا ہے کہ بعض نام اور بعض علامتیں جو غیر حتمی ابھی ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہیں, مثلا اس وقت جو فرما روا ہے سعودی عرب ہے اس کا نام عبداللہ ہی ہے, لیکن یہ طے کر لینا کہ بس یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بعد یہ ہونے والا, اس کی بھی اجازت نہیں. اس لیے کہ غیر حتمی علامتوں میں سے ایک علامت ہے بغداد کا تباہ ہو جانا, اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد کتنی مرتبہ تباہ ہوا, یا مثلاً حج کا معطل ہو جانا, اس سال جس سال امام ظہور فرمائیں گے اس سال حج نہیں ہوگا, تو یہ بھی کتنی مرتبہ ہو چکا. تو بعض چیزوں کی تکرار ہوئی ہے لیکن ظہور نہیں ہوا, تو احتمالات بڑھ جاتے ہیں, ظنیات قوی ہو جاتے ہیں. تو سعودی عرب مکے کی سرزمین ظہور امام کا مقام, اور خاص طور پر عبداللہ نام کا حکمران جس کے انتقال کے بعد اقتدار کی کشمکش اور پھر ایسی جنگ یا حکومت اور قبیلوں کے درمیان یا انہی قبیلوں کے درمیان اس طرح سے شروع ہو جائے گی جنگ کہ یہ جنگ ظہور امام تک باقی رہنے والی ہے. یہاں تک روایت میں آیا کہ امام فرماتے ہیں تم مجھے عبداللہ کے مرنے کی خبر دو, میں تمہیں ظہور امام کی خبر دیتا ہوں. تو اتنی اہم اگرچہ غیر حتمی, تو یہ سعودی عرب کا علاقہ حجاز کی سرزمین, اس میں اہم ترین جگہ مکہ, اور پھر اس کے بعد مصر. مصر اگرچہ خود بذات ہی اتنا اہم نہیں ہے, اتنا زیادہ رول دکھائی نہیں دیتا ہے ظہور امام کے ٹاپک کے اعتبار سے, لیکن ایک علامت جو مصر کے اندر رونما ہوگی اور اس علامت کے بعد حتمی علامت کو رونما ہونا بہت کم فاصلے کے ساتھ, اور وہ کیا, امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو. اچھا ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ روایات میں جو علاقوں کے نام لیے گئے وہ کچھ اور ہیں, اور آج کل ان علاقوں کو انہی ناموں پر تدبیر نہیں کیا جا سکتا. مثلا ترک، ترک سے مراد وہ ترک نہیں ہے جو ترکی کے اندر آج کل بستے ہیں. روایات میں جب ترک کہا جاتا ہے تو اس سے مراد رشینز ہوتے ہیں. روم، روم سے مراد وہ یونان اور وہ روم نہیں، بلکہ روم سے مراد تقریباً امریکہ اور برطانیہ اور اس قسم کی قوتیں. شام یا شام مات، شام تو سمجھ میں آتا ہے سوریہ اور سیریا، شام مات سے مراد فلسطین، لبنان، اردن اور غالباً اردن، فلسطین اور لبنان، یہ وہ ایریا ہے کہ جب شام کا تذکرہ آتا. اب دیکھیے روایات میں آپ کو کہیں پر بھی کویت کا تذکرہ نہیں دکھائی دے گا، خلیجی ریاستوں کا تذکرہ، دبئی وغیرہ کا تذکرہ نہیں دکھائی دے گا، لفظ استعمال ہوگا عراق کا. تو عراق کے اطراف کے جتنے علاقے سب عراق کا حصہ، لیکن ابھی الگ الگ اسٹیٹس بن گئے. تو اس طریقے سے ناموں کے ساتھ تدبیر سندھ، سندھ کہا جاتا تھا اس زمانے میں آج کل کے اس پورے ایریے کو، یعنی اس میں ہند بھی معذرت کے ساتھ جس میں پاکستان آ رہا، اس لیے کہ ہند کو ہند ہی کہا جاتا ہے ہندوستان، اور سندھ جو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد پاکستان. تو اس طریقے سے ناموں کی وہ تدبیر. اب مصر، مصر وہ علاقہ کہ بظاہر خود کوئی اس کا ایسا خاص رول نہیں ہے، لیکن ایک علامت رونما ہونے والی ہے مصر. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے لگا ایسا ہی تھا کہ شاید یہ وہی علامت، احتمالات اور فقط احتمالات، نہ کسی کو یقین کرنے کا حق ہے نہ یقین بنا کے کسی کو تاریخ معین کرنے کا حق. اور وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں جب تم یہ دیکھو کہ مصر کے اندر اہل مغرب کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں تو آمادہ ہو جانا کسی وقت بھی شام میں سفیانی خروج کرے گا. لیکن مصر کی علامت بظاہر کوئی ایسی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن لنکڈ کر دی گئی ہے ایک اور حتمی علامت کہ جس وقت مصر میں تم یہ دیکھو اہل مغرب کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، اور اہل مغرب کی فوجوں سے مراد کیا ہے؟ مغرب کا لفظ، اس کے دو معنی بنتے ہیں. مغرب کا لفظ مراکش کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، موروکو، اور مغرب کا لفظ احتمال یہ ہے کہ یورپینز کے لیے بھی استعمال کیا گیا. تو دونوں احتمالات، اور آج کل کے اعتبار کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو مراکش کو اتنی زیادہ رول پلے کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو ہو سکتا، یہ بھی احتمال ہو سکتا، کہ اہل مغرب سے مراد وہ یورپین فورسز اور فوجیں ہوں کہ جنہیں ڈپلائی کیا گیا ہو مصر کے اندر. ابھی حال ہی میں مثلا جو یہ حالات چلے تو آپ نے دیکھا کہ مصر نے اپنی سرحدوں کو غزہ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا، لیکن اپنی سرحدوں کے ذریعے باقاعدہ مصر کے اندر اسرائیلی فوجی داخل ہوئے. اور اسرائیلی جو فوجی یقیناً یہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق یورپ سے، یعنی ان کی جو نسلیں، ان کے آبا و اجداد، ان کا تعلق یورپ سے. تو بہرحال مصر کے اعتبار سے ایک یہ علامہ. دوسرا ملک جس کے بارے میں بیان کیا جاتا کہ جس کا تعلق ظہور سے، وہ ملک شام، انتہائی اہم ملک ہے شام، سوریا اور انگلش میں سیریا. سیریا اور شام یہ وہ ملک کہ جہاں سے ایک حتمی علامت کا بروز ہونا ہے، یعنی خروج سفیانی. سفیانی کہ جو دمشق سے خروج کرے گا، اور جس کی تفصیل ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ابھی تو فقط بتا رہا ہوں کہ یہ کون کون سے ملک ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ. سفیانی کا خروج شام سے. شام میں ایک اور علامت کو بیان کیا، اس علامت کو ذرا توجہ سے سنیے، اور وہ علامت یہ ظہور امام سے پہلے شام میں عرب اور عجم کا ایک اختلاف بڑھ جائے گا. عرب اور عجم کا ایک اختلاف پیدا ہوگا کسی ایشو پر، کسی بات پر، اور اتنا شدید اختلاف ہوگا کہ وہ اس اختلاف کو حل نہیں کر پائیں گے. اور سفیانی کے بارے میں جو آیا کہ سفیانی خروج کرے گا اور شام پر قبضہ کرنے کے بعد پھر مدینے پر حملہ کرے گا، بعد میں مکے پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایران پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ سفیانی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے ایک سید ہوگا کہ جس کا قبضہ شام پر ہوگا، اور اس سید کی وجہ سے جو شیعان اہل بیت وہ انتہائی رفاہی حالت کو حاصل کریں گے شام میں. اور اسی دشمنی میں شام میں, اب دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا, شام کا لفظ صرف آج کا شام اس میں شامل نہیں ہوتا, اس کے اندر اردن بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر فلسطین بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر لبنان کا حصہ بھی آ جاتا. تو ایک سید کی حکومت سفیانی کے خروج سے پہلے اور ایک سید کی طاقت سفیانی کے خروج سے پہلے روایات میں تذکرہ کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں کے شیعہ جو ہیں ان کا سر پکڑ سے بلند ہوگا اور رفا ان کو حاصل ہوگی, اور اسی وجہ سے جل بھن کر باقاعدہ سب سے پہلے شام میں جو شیعہ ہیں سفیانی ان کا خاتمہ کرے گا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا. تو اب شام کا علاقہ, اسی طریقے سے شام میں ظہور سے پہلے ایک زلزلے کی خبر ہے کہ جس میں 100,000 یا 100,000 سے بھی زیادہ افراد اس زلزلے کی وجہ سے مارے جائیں. شام میں حمسہ نام کا کوئی شہر ہے, اب اس کی تدبیق میں نہیں کر پایا, حمسہ نام کا ایک شہر کہ جس میں زمین دھس جائے گی اور کئی ہزار افراد اس زمین کے دھسنے سے مر جائیں گے. یہ شام کا علاقہ, اور پھر اس کے بعد اہم ترین علاقہ مکے کا, شام کا, اور یہ اہم ترین علاقہ عراق کا, اور عراق میں بھی کوفہ, بصرہ اور بغداد, بغداد کی تباہی. عراق کے اعتبار سے روایات میں آیا کہ عراق میں ایک انتہائی خون آشام حکمران کی حکومت آئی, اور وہ خون آشام حکمران روایت کا جملہ یہ ہے, آسمانوں میں خون بہانے والا اور زمین میں عامر اور ڈکٹیٹر کے نام سے یاد کیا جائے, اور یہ انتہائی ظلم کرے گا. روایت کا جملہ یہ کہ یہ حکمران اتنا ظالم اور خون خوار ہوگا کہ اگر اس کو موقع ملتا اور یہ قدرت رکھتا تو انسانوں کو قتل کر کے ان کا خون پینا شروع کر دیتا. لیکن پھر روایت آگے بڑھتی ہے کہ عرب آگے بڑھیں گے اور عراق کے ظالم حکمران کا خاتمہ کریں گے, عرب آگے بڑھیں گے اور عراق کے ظالم کا خاتمہ کریں گے. اور اس کے خاتمے کے بعد دیکھیے روایت کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے, اس ظالم اور خونخوار ڈکٹیٹر کے خاتمے کے بعد عراق میں فحاشی, فتنے, قتل اور فسادات انتہائی بڑھ جائیں گے. اور پھر امام فرماتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اجنبیوں کی فوجیں عراق پر اس طرح سے اتر رہی کہ جس طرح ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے گرا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ عراق کی سرزمین, چھاونیوں, فوجی کیمپوں اور فوجی تمرین اور مشق گاہوں کی آماجگاہ بن جائے. یہ عراق کے بارے میں آیا. بصرہ کے بارے میں آیا کہ ظہور سے پہلے بصرہ میں اتنا شدید سیلاب آئے گا کہ اس سیلاب کی وجہ سے بصرہ کی جامعہ مسجد کے مینار آدھے ڈوب جائے گا. تو ایک سیلاب کی بھی خبر ہے بصرے میں. اور پھر عراق پر 4 قسم کے عذابوں کا تذکرہ, بالسیف یعنی عذاب, سیف کا عذاب جنگ تلوار, والخسف, خسف یعنی زمینوں کا دھس جانا, والقذف, قذف کی جو توجیہ علماء نے کی ہے وہ ہے بم, آتشین اسلحہ, والمسخ, اور چوتھا عذاب جو عراق پہ ہوگا وہ ہوگا انسان حیوانوں کی صورت میں مسخ ہو جائیں گے. تو عراق کی سرزمین اور خاص حکم کہ ظہور سے پہلے عراق سے تم دور رہنا, کوفے سے تم دور رہنا, بصرے سے تم دور رہنا, اور مکے کو اپنی پناہ گاہ بنانا. اب اس کے علاوہ عراق کی اور بھی تفاصیل ہیں, لیکن بس یہ شہروں کے حال میں بیان کرنے کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے لے کر جاؤں گا اور مجلس کو اس کے انتہا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. عراق اور عراق کے ان حالات کے ساتھ تھوڑی سی باتیں مہینوں کے اعتبار سے, بہت اہم ہیں مہینے, بہت اہم ہیں.
اور جو ہمیں چین نظر آتی ترتیب تو دکھائی دیتی جمادی الاولا. جمادی الاولا وہ مہینہ کہ جس کے بعد سے اگر آپ حساب کریں تو محرم کی جو عاشور, محرم کے عاشور میں امام کا ظہور ہونا, اس اعتبار سے تقریباً 9 یا 10 مہینے کا لگ بھگ عرصہ بنتا جمادی الاولا. جمادی الاولا وہ مہینہ ہے کہ جس میں سفیانی اپنے خروج کو اسٹارٹ کرے گا. جمادی الاولا رجب میں بالکل ایک قوی طاقتور حکمران بن جائے. سفیانی کے بارے میں یہ کہ ایک کودتا کی صورت میں جو فوجی بغاوت ہوتی اور بعض روایات کے اعتبار سے سفیانی اس کا پورا حلیہ بھی بیان کیا کہ تم دیکھو گے اس کا چہرہ انتہائی نرم و ملائم اور انتہائی مہربان قسم کا ہوگا. سفیانی کے چہرے کے بارے میں ایسا نہیں کہ انسان کو اس کو دیکھے تو نفرت پیدا ہو جائے, نہیں, امام فرماتے ہیں انتہائی نرم, انتہائی ملائم اور انتہائی عبادت گزار اور انتہائی نیک چہرہ اس کا ہوگا سفیانی کا. اس وقت بھی بہت سارے افراد میں سے ایک شخصیت کہ جو بہت زیادہ فتنہ بنی ہوئی ہے, اس کی شکل اگر آپ دیکھیں تو شکل پہ وہ بہرحال منحوسیت دکھائی نہیں دیتی, بظاہر بڑا نرم مزاج, بظاہر بڑا مسکرا کے بات کرنے والا. سفیانی کے بارے میں یہی آیا کہ انتہائی نرم مزاج. میں تدبیر نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ آج مولانا نے تو بیان کر دیا, نہیں, میں تدبیر نہیں دے رہا ہوں. اور سفیانی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ سفیانی سے پہلے 3 کودتا ہوں گی فوج شام کے اندر, یعنی 2 کودتا ہوں گی اور تیسری کودتا بغاوت, فوجی بغاوت, وہ سفیانی کی سرکردگی میں ہوگی. سفیانی کے بارے میں یہ آیا کہ یہ شخص بڑا ویلفیئر ورک کرنے والا ہوگا, بہت لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا. سفیانی کے بارے میں آیا کہ حالات کے مطابق, بہت اہم اور بہت توجہ سے سنیے گا, سفیانی مسلمانوں کا ایک لیڈر سا بنتا ہوا دکھائی دے گا اور مسلمان سمجھیں کہ بیت المقدس کو یا بیت المقدس کو آزاد کروانے والا یہی شخص ہے, ہمارا لیڈر ہے, ہمارا مسلح ہے, ہمارا نجات دہندہ ہے. کون؟ سفیانی. سفیانی کے بارے میں یہ روایات میں آیا کہ اکثریت بہت بڑی تعداد, بلکہ 95% سفیانی کی مدد کرنے والے عرب ہیں. اور جس وقت سفیانی قیام کرے گا تو باقاعدہ اس کے حق میں قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی اور اس کے حق میں عرب مفتی فتوے جاری کریں گے کہ یہ مجاہد اسلام ہے, اس کی مدد کرو. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, سفیانی جس انداز میں دنیا کے سامنے آ رہا ہے, روایت میں آیا کہ سفیانی جب آئے گا تو اس کے گلے میں سونے کی سلیب ہوگی اور اسے روم کی پشت پناہی حاصل ہوگی. گویا روایت شاید یہ سمجھانا چاہتی کہ سفیانی کو لانچ کیا جائے گا ان حالات کی وجہ سے کہ جو شام میں پیدا ہوں گے, عرب اور عجم کے اختلافات اور سید کی حکومت کہ جس کی وجہ سے شیعہ شام کے اندر بہت مضبوط ہو جائیں گے. تو اب کودتا کی جائے گی, پہلی اور دوسری کودتا ناکام ہوگی, تیسری کودتا جو اس سفیانی کی سرکردگی میں ہوگی یہ کامیاب ہو جائے گی اور سفیانی امپورٹ کیا جائے گا کسی اور جگہ سے. اور پھر سفیانی کے بارے میں یہ کہ جب یہ شام کو فتح کرے گا, یعنی اس کا قیام جمادی الاولا میں اس کے قیام کی ابتدا ہے. جمادی الاولا, جمادی الثانی رجب. رجب کے بارے میں باقاعدہ آئمہ نے فرمایا ہے الرجب وما ادراک مر رجب, رجب اور کیسا مہینہ ہوگا رجب کا, اس لیے کہ انتہائی خون آشامی سفیانی شام کے اندر کرے. ہر وہ شخص کہ جو ذرا کا احتمال مخالفت ہو یا یہ معلوم ہو کہ یہ شخص شیعہ ہے اہل بیت کا چاہنے والا, شام میں اس کو تحت سیق کیا جائے گا. تو جمادی الاولا میں مصر میں ڈپلائمنٹ ہو رہا ہے یورپین یا مراکشی فوجوں کا, کچھ عرصے کے بعد شام میں کہ جہاں پر ایک سید کی حکومت ہے شیعہ خوشحالی میں ہے, کودتا ہوتی ہے, سفیانی خروج کرتا ہے اور پھر جتنے عرب ہیں اس کو اپنا باقاعدہ ایک ہیرو بناتے ہیں, اس کے حق میں فتوے جاری کیے جائیں گے اور اس کے حق میں قرآن سے دلائل پیش کیے جائیں گے کہ یہ حق پر ہے. اور پھر اس کے بعد جب شام میں خون خرابہ کرے گا تو اب دیکھیے میں سلسلے ملا رہا ہوں جو میں نے شہروں کے حالات اور ملکوں کے حالات بیان کیے تھے. یہاں پر شام میں جب سفیانی وہ کودتا اس کی فتح یاب ہو جائے گی, شیعوں کو تہ تہ کر دے گا, ہر طرف اس کی حکمرانی کام قائم ہو جائے گی, تو پھر باقاعدہ اسے حجاز کی جانب سے کال کی جائے گی اور بلایا جائے گا کہ ہمارے اندرونی مسائل کو حل کرو. اس لیے کہ دیکھیے رمضان میں جمادی الاولی میں قیام خروج ابتدا سفیانی, رجب میں فل پاور میں شعبان گزرا رمضان, رمضان میں میں نے کہا تھا 23 رمضان کا لفظ آیا ہے, شب 23 رمضان کو سہ آسمانی بلند ہوگا اور یہ سہ آسمانی اتنا شدید ہوگا کہ پھر روایت میں یہ آیا. دیکھیے اس کے بعد بھی 3 صدائیں اور بلند ہوں گی, تینوں صداؤں کے بارے میں یہ ہے کہ ہر شخص اس کو سنے گا. اتنی شدید ہوگی سہ آسمانی کی آواز کہ روایت کا جملہ یہ, جو انسان سو رہا ہوگا وہ انسان گھبرا کے اٹھ جائے گا, جو انسان بیدار ہوگا وہ اپنے مقام سے کھڑا ہو جائے گا, گھر میں رہنے والی عورتیں گھبرا کے گھروں سے باہر نکل آئیں گی. ہوگا کیا؟ اس میں اعلان ہوگا کہ حق امام کا نام لیا جائے گا, امام کے والد کا نام, امام زمانہ اور امام کا وہ نام جو رسول خدا کا نام ہے, کہ حق ان کے ساتھ اور ان کے جو فلاں ابن فلاں ہیں ان کے ساتھ اور ان کے شیعوں کے ساتھ. یہ صدا بلند ہوگی اور پھر جتنی بھی ایجنسیز ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں جاسوسی کے, وہ ٹریکنگ اور ٹریسنگ میں لگ جائیں گے کہ کس طریقے سے معلوم کیا جائے. اس لیے کہ دیکھیے وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں, انہیں بھی پتا ہے جھوٹے امام بھی آنے والے ہیں, بہت سارے جھوٹے امام لانچ کیے جائیں گے انہیں دشمنوں کی جانب سے, تو باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی اور ان کو یہ اطلاع ملے گی کہ وہ جو مسلمانوں کا سروائیور کہ جس کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں وہ مدینے میں, لہذا بلایا جائے گا اب روم کی اور روم کے ساتھ جو اس کے حامی ہیں یعنی امریکہ کی اور امریکہ کے جتنے حامی یورپین ملک ہیں ان کے مفادات کا محافظ سفیانی ہے شام کے اندر پوری فورسز کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ. سفیانی اس کو کہا جائے گا کہ تم مدینے پہنچو اور دیکھو وہاں جا کر جو کچھ ہو رہا ہے حالات کو کنٹرول کرو. تو اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ پہلے شام کے بعد مدینہ, مدینے کے بعد ایران, نہیں, شام نے فتح کے بعد فوراً ایک لشکر مدینے کی جانب بھیجے گا اور ایک لشکر ایران کی جانب بھیجے گا. ایران میں سید خراسانی, یہ وہ شخصیت کہ جو ظہور امام سے کچھ مہینے قبل یا کچھ سال قبل, بہت زیادہ طولانی مدت نہیں, ان کا ظہور ہوگا. ان کے ہاتھ میں سیاہ پرچم ہوگا, خراسانی, سید خراسانی کا جو پرچم ہے اس کا رنگ سیاہ سیاہ. ان کے کمانڈر کی بھی بڑی توصیفات روایات میں تفصیل سے آئیں, ان کا نام نہیں بیان کیا, انہیں صرف کہا گیا سید جن کا تعلق خراسان سے, اور ان کے کمانڈر جن کا نام روایات میں بہت تفصیل سے ان کے حالات آئے, شعیب ابن صالح, حتیٰ کہ رنگ کیسا ہوگا, قد کیسا ہوگا, بال کیسے ہوں گے, جن کے بارے میں ملتا ہے کہ انتہائی راسخ الایمان اور لوہے کی مانند حوصلہ رکھنے والے. یہی وجہ کہ آواز کی جانب سے جنوب ایران سے سفیانی جب آرڈر دے گا کہ جاؤ جا کے وہ جو خراسانی کا قیام ہوا ہے اس کا قلعہ کما کرو, تو سفیانی کی فوجیں ایٹ ونس ایک جانب سے ایران کی طرف جائیں گی, جنوب ایران کی طرف سے آواز وغیرہ کا علاقہ, اور ایک جانب سے مدینے کی طرف جائیں گی, اس لیے کہ وہاں پر کال آ چکی ہے کہ ہماری مدد کو آؤ. اور پھر ایک حصہ فوج کا بڑا حصہ بہت بڑا حصہ وہ مکے کی جانب بھیجا جائے گا. تو جس وقت یہ ایران کی طرف حملہ کریں گے, کچھ ظاہری بات جب نئی نئی اٹیک ہوتا ہے تو فوجیں پیش رفت کرتی ہیں, کچھ علاقوں کو پتہ کریں گے, شعیب ابن صالح بھرپور کاروائی کریں گے. اور پھر روایت کا جملہ یہ کہ سفیانی کا لشکر اس طریقے سے الٹے قدموں بھاگے گا کہ وہ گلیوں میں بھاگتے دکھائی دے رہے ہوں گے اور شعیب ابن صالح کے سپاہی انہیں قتل کر رہے ہوں گے. تو ایران کا تو یہ بگاڑ نہیں سکیں گے روایات کے اعتبار سے. ہاں ایران کے اعتبار سے رے شہر کی تباہی کا تذکرہ آتا اور پھر اس کی تفصیل ہے جو اس وقت میرا موضوع نہیں, لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد یہاں سے فوجیں پسپا ہو کے دوبارہ پلٹیں گے. سفیانی ان کو کہے گا کہ مکے کی جانب جو میں نے فوجیں بھیجی ہیں ان سے جا کے مل جاؤ. مدینے کی جانب کال آ چکی ہے, مدینے کی جانب حملہ ہوگا. مدینے میں جب سفیانی کی فوجیں داخل ہوں گی تو اب جس آدمی کا نام علی یا محمد ہوگا, حسن یا حسین ہوگا, جس عورت کا نام فاطمہ یا زینب یا خدیجہ ہوگا, خدیجہ کا لفظ تو بہرحال روایت میں نہیں, فاطمہ یا زینب, تو اس عورت کو اور اس شخص کو قتل کیا جائے. اسی طریقے سے کوفہ, کوفے پر حملہ کرے گا تو کوفے کو فتح کرے گا, مدینے پر حملہ کرے گا, مدینے میں وہ خون آشامی اور کوفے کے اندر اتنی تباہی برپا کرے گا یہ شخص, یہ ظالم, کہ صرف میں ایک منظر بیان کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی شریف خاندان کی انتہائی پردے دار عورت کو کہ جو حمل کی حالت میں ہوگی بیچ سڑک میں اپنے سپاہیوں کے ثبوت کیا جائے گا اور سر عام اس کے ساتھ کئی بہت بڑی تعداد میں سپاہی فعل حرام انجام دیں گے. یہ ایک فقط میں نے منظر بیان کیا انتہائی ظلم کوفے میں, لہذا حکم ہوا. اچھا 23 رمضان کو, شب 23 رمضان کو جو سہائے آسمانی بلند ہونے والا جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کے باہر آ جائیں گے اور امام زمانہ کا تذکرہ دنیا میں عام ہو جائے گا, باتیں اور چینے گوئیاں ہونے لگ جائیں گی, دو نصیحتیں آئمہ نے فرمائی کہ دیکھو جب 23 رمضان میں, 23 رمضان کی شب دن نہیں, شب 23 رمضان جب یہ سہائے آسمانی بلند ہو تو خبردار جتنا کھانے کی اجناس ہیں, جتنا فوڈ اسٹف ہے تم اسٹاک کر سکتے ہو, تم اپنے گھر میں جمع کر سکتے ہو تو کر لو, اس لیے کہ شدید قحط کی ابتدا ہونے والی ہے. 23 رمضان, شب 23 رمضان کی سہا, وہ آواز امام فرماتے ہیں جیسے ہی آواز سنو جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھر میں غذائی اجناس کو آمادہ کر لو اور اسٹور کر لو. یہ ایک نصیحت. اور دوسری نصیحت یہ کہ اپنے گھر کی کھڑکیوں اور اپنے گھر کے دروازوں, اب یہ لفظ میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ سیل کر لو اس انداز میں کہ باہر کی کوئی چیز تمہارے گھر میں وارد نہ ہونے پائے, اور زمین پہ اس موقع پر زمین پہ اس انداز میں لیٹ جاؤ کہ جس طریقے سے انسان مصیبت کے وقت لیٹتا ہے, یعنی اپنے آپ کو سکیڑ کر اپنے سر پر اپنے ہاتھ رکھ کر, جو بہرحال تفاصیل. تو 23 رمضان کے حوالے سے, شب 23 رمضان کے حوالے سے یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب سفیانی ایران سے مار کھا کے واپس آیا, کوفے پر حملہ کیا ہے, مدینے پر حملہ کیا, اور اب ایران سے پسپا ہونے والی فوج کو حکم ہے, اس لیے کہ دیکھیے 23 رمضان, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی‌الحج اور محرم. محرم وہ مہینہ, انتہائی اہم مہینہ, اور عاشور, عاشور محرم, شب عاشور, اس سے کچھ پہلے, کچھ دن قبل یا شاید ایک مہینہ قبل ظہور صغرا ہو جائے گا, یعنی امام مکے کی جانب جو خاص چاہنے والے ہیں مکے ہی کے اور حجاز کی سرزمین, ان کو کال کریں گے اور ان کو پیغام دیا جائے گا کہ ظہور ہونے والا ہے, تم مکے میں جمع ہو جاؤ, لہذا وہ مخفی انداز میں مکے میں آ جائیں گے. اب امام شب عاشور, اچھا اس سے 15 دن پہلے, 14 یا 15 دن پہلے ایک شخص کو بھیجیں کہ جو جا کر امام کی امامت کا پیغام وہاں موجود لوگوں کو سنائے، لیکن اس کی بات سن کے مشتعل انداز میں لوگ آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیں. یہ ایک اور علامت حتمیہ ہے جسے کہا جائے گا قتل نفس زکیہ. ایک یہ نفس زکیہ ہے، نفس زکیہ نیک آدمی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور علامت ہے، یہ حتمی علامت ہے خانہ کعبہ میں نفس زکیہ کا قتل ہونا. ایک اور علامت ہے جو حتمی نہیں ہے، غیر حتمی، پشت کوفہ پر ایک نفس زکیہ کا اپنے 70 دوستوں اور رفقا کے ساتھ، جانساروں کے ساتھ سفاکی سے قتل کرنا. تو ایک نفس زکیہ وہ ہے جو پشت کوفہ میں 70 ساتھیوں کے ساتھ شہید کیے جائیں گے، وہ بھی علامات میں سے، لیکن علامت حتمی نہیں. علامت حتمی نفس زکیہ کا قتل ہونا. نفس زکیہ کا قتل ہوگا بس اس کے کچھ عرصے کے بعد، چند دنوں کے اندر، امام بنفس نفیس شب عاشور خانہ کعبہ میں. اب وہ جتنے امام کے جانشار ہیں کعبے کے اندر موجود، اپنی امامت کا اعلان کریں گے اور مکے والوں کو اسلام کے مطیع ہونے کا اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیں گے. اور یہ جو شب عاشور جو اعلان امام کریں گے، یہ صرف اور صرف مکے والوں کے لیے ہوگا. اور پھر جب خانہ کعبہ فتح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد، فتح ہونے سے مراد یہ ہے کہ دشمنوں کے ہاتھ سے اس کا قبضہ چھٹ جائے گا، تو پھر اس کے بعد صبح عاشور امام وہ صدا بلند کریں گے کہ صبح عاشور، دیکھیں ذہن میں رکھیے گا، شب عاشور فقط مکے والوں کے لیے خطاب اور ان کو بلایا گیا، صبح عاشور رات میں خانہ کعبہ امام کے قابو میں، اور پھر اس کے بعد صبح عاشور اب جناب جبرائیل صدا بلند کریں گے امام کے ظہور کی اور اعلان کریں گے جاء الحق وزہق الباطل. اور یہ وہ اعلان ہوگا کہ جو پوری دنیا میں ہر انسان سنے گا اپنی اپنی زبان اور اپنی اپنی لینگویج میں. یہ وہ اعلان کہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10,000 کے قریب امام کے چاہنے والے امام کی بیعت کر کے امام کی خدمت میں آ جائیں گے. اور پھر اب یہ امپورٹنٹ بات، شب عاشور مکے والوں کے لیے اعلان، صبح عاشور ساری دنیا کے لیے ان کی زبانوں میں اعلان، اور پھر عاشور کے اینڈ میں، انتہائی روز میں، آخرے روز میں شیطان آواز بلند کرے گا. سفیانی خروج کر چکا ہے، سفیانی کے لیے فتوے بھی آ چکے ہیں، سفیانی کے لیے پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، سفیانی کو لوگ اپنا ہیرو تسلیم کر رہے ہیں. آخرے روز عاشورا ابلیس ایک صدا بلند کرے گا، اور بالکل ویسی ہی بات کہ جیسی جناب جبرائیل نے بلند کی، لیکن نام بدل دے گا اور کہے گا، دیکھیے سفیانی جو آل ابو سفیان سے، اس کا نام ہے عثمان ابن امبسا. تو یہ آواز آخر روز عاشورا بلند کی جائے گی کہ آگاہ ہو جاؤ، حق عثمان اور اس کے چاہنے والوں اور اس کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ. یہ وہ آواز ہوگی کہ جس کی وجہ سے، اب دیکھیے یہ مجلس، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیغام نہیں بیان کیا جا رہا، یہ وہ آواز ہوگی جس کی وجہ سے اگر لوگ نہ جانتے ہوں گے، انہیں معرفت نہیں ہوگی کہ کیا ہونے والا، تو اس آواز کی وجہ سے دھوکے میں آ جائیں گے، شک اور تردید میں آ جائیں گے کہ ارے ابھی صبح جو آواز بلند ہوئی ہے وہ حق ہے، یا وہ حق ہے کہ جس کے بارے میں سارے عرب ورلڈ والے جو ہیں حمایت کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، دیکھیے اس کی آواز بھی بلند ہو گئی اس کے لیے کہ حق اس کے ساتھ. تو امام نے فرمایا یاد رکھو، آخرے روز عاشورا جو آواز بلند ہوگی وہ شیطان کی آواز ہے، اول روز عاشورا جو آواز بلند ہوگی وہ حق کی آواز ہوگی. تو اب میں جلدی جلدی اختتام کر رہا ہوں، 5-10 منٹ اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام. اب امام 10,000 کا لشکر اور وہ سب سے پہلی بیعت کرنے والے 313 کے، جس میں اصحاب کہف بھی ہیں، جن میں جناب خضر بھی ہیں، جس میں جناب صالح کا بھی نام غالباً آتا، تو 313 اور اس کے بعد اصحاب کہف، ان 313 افراد کے نام کتابوں میں بھی موجود، اور جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے ملتان سے بھی کسی فرد یا دو افراد یا تین افراد کے آنے کی اطلاع ہے اور ان کا نام بھی ہے. اب مومن بعض اوقات جو بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی اس فہرست کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا نام, جیسے رزلٹ دیکھتا ہے ایک آدمی رول نمبر آیا کہ نہیں آیا, وہ جلدی جلدی اپنا نام دیکھتا ہے, او ہو میرا نام تو ہے نہیں, تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے اصحاب امام میں میں نہیں ہوں گا. نہیں, پہلی بات کہ یہ 313 مخصوص, اور پھر اس کے بعد 10,000, اور یہ 313 وہ ہوں گے کہ جو امام کی حکومت میں ہر ہر علاقے کے حکمران ہوں گے. اب اس لشکر کے ساتھ روایت یہ ہے کہ امام آگے نہیں بڑھیں گے, امام انتظار کریں گے. کس چیز کا؟ اس وعدہ خدا کا جو علامات حتمیہ میں سے ایک علامت ہے کہ جس کی خبر عجیب صورت میں امام کو دی جائے گی. اور وہ کیا واقعہ ہوگا؟ میں نے بتایا کہ ایران سے شکست خوردہ لشکر سفیانی کے مکے کی جانب بڑھنے والے لشکر سے مل گیا, یعنی سفیانی کی لشکر کی ایک بہت بڑی تعداد مکے کی جانب آ رہی, اور اب مدینے کو فتح کر چکے ہیں, مکے کی جانب حملہ کرنے آ رہے ہیں, اور مکے سے کچھ فاصلے پر بیدا کے مقام پر وہ بڑی سرزمین دھس جائے گی, بلکہ بعض روایات کے اعتبار سے زمین اس پورے لشکر کو نگل لے گی سوائے دو آدمیوں جو بچ جائیں گے, اور وہ اس طریقے سے دوڑتے ہوئے امام کے پاس پہنچائے جائیں گے کہ ان کی گردنیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہو چکی ہوں گی, ان کا جو چہرہ ہوگا وہ اپنی پشت کی جانب ہوگا, اور عجیب انداز میں وہ چلتے ہوئے چیختے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچیں گے اور کہیں گے کہ بیدا میں جو زمین ہے وہ دھس گئی ہے, سفیانی کا لشکر ختم ہو گیا, اور یہ کہتے ہی وہ گریں گے, فاصلے جہنم ہو جائیں گے. یہ وہ انتظار تھا کہ جو امام انتظار, جب یہ خبر امام کو ملے گی تو اب امام اپنا قیام, جو قیام مسلحانہ, اس کی ابتدا کریں. مکہ فتح ہو چکا ہے, مدینے کو فتح کیا جائے گا, اب میں بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں, مدینے کے بعد کوفے کو فتح کیا جائے گا, عراق امام کے قبضے میں آئے گا, اور دیکھیے عراق سے مراد سارے خلیجی ممالک امام کے قبضے میں, اور پھر اب عراق میں جیسے ہی امام کا قبضہ ہوگا کوفے کو دار الخلافہ بنایا جائے گا, کربلا کو مسلح بنایا جائے گا, اور نجف کو مقام خزانہ بنایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد فتوحات ہیں اور وہ ساری ڈیٹیل, سندھ ہندوستان اور یہ سارے علاقے, اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی, جو ڈیٹیل ملتی ہے وہ تو سنانا چاہیے بھی نہیں, کہ ویسے ہی لوگ آج کل بےچارے ڈپریشن کا شکار ہیں, اس بات کو سن کے اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے تو اس سے قطع نظر کرتے ہوئے تفصیل اتنی زیادہ موجود نہیں. بس آخری بات, سفیانی کے لشکر کی کمر ٹوٹ چکی, صرف شام کے اندر موجود, اور اب امام, یہ وہ موقع مکہ مدینہ حجاز عراق خلیجی علاقے ان سب کو فتح کرنے کے بعد بھرپور حملہ امام کا بیت المقدس کی جانب ہوگا, شام کی جانب ہوگا, یعنی شام سے مراد یہ سارا علاقہ فلسطین لبنان اردن, اور امام کا لشکر فتح یاب ہوگا, اسرائیل کو ایسی شکست ہوگی کہ اس کے بعد, یہ وہ تیسری شکست ہے کہ جس کا وعدہ خدا نے کیا کہ اس کے بعد پھر اسرائیل جو ہے وہ اٹھ نہیں سکے گا, بیت المقدس ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا, اور پھر یہ وہ موقع ہوگا. دیکھیے اب بس یورپ کے بارے میں دو جملے اور میں ربط وسائل کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ موقع ہوگا جب پورا علاقہ امام کے قبضے میں, امام کے جانسار ساتھ میں, یورپینز امریکنز کا مفادات کا محافظ سفیانی وہ فرار کر جائے گا, سفیانی جو ہے وہ وہاں سے فرار کر جائے گا بچے کھجے لشکر کے ساتھ, طاقت اس کی ختم ہو جائے گی, اور اب تقریباً روم یعنی امریکہ, اس لیے کہ دیکھیے جنگ قرقیسہ بھی پہلے سے ہے, کمرے ٹوٹی ہوئی ہیں سب کی, تھکے ہوئے ہیں جنگوں سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام کے ظہور سے پہلے تھرڈ ورلڈ وار ہوگی, ہو سکتا ہے فورتھ ورلڈ وار ہو جائے خدا نخواستہ, ففتھ ورلڈ وار ہو جائے خدا نخواستہ خدا نخواستہ, بہرحال ایک جنگ عظیم ہونی جس کی جانب میں نے اشارہ کر دیا. تو اب ویسے ہی تھکے ہوئے, آپ لوگ بھی غالباً کافی تھک گئے, تو ویسے ہی وہ بہت تھکے ہوئے, تو اب باقاعدہ یورپینز یہ میٹنگ کال کریں گے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ختم ہو جائیں گے, ہماری حکومتیں دبا ہو جائیں گی, کیا کیا جائے؟ کہا کوئی بات نہیں, اب ہمیں خود ایکشن لینا پڑے گا, اور خود اپنی فوجوں کی ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی. پورا یورپ اس بات پر آمادہ ہوگا اور یورپ چاہے گا کہ امام کی جانب پیش قدمی کرے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں جنگوں کی تفصیل بھی آئی, لیکن اتنے بڑے مارکے کی تفصیل نہیں. لیکن جس وقت ایک بڑا مارکا ہونے والا ہوگا تو یہ وہ موقع ہوگا کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جناب عیسیٰ پھر یورپین سے اور مسیحیوں سے خطاب کریں گے, اور ان کے خطاب کی وجہ سے اور ایمان کی پشت پہ یعنی ایمان کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز کو انجام دیں گے اور ان کی امامت کا اعلان کریں گے, جس کی وجہ سے اب جو تاریخ میں ملتا جو اشارے ملتے ہیں جو روایات میں, وہ اشارے موہوم سے یہ کہ یورپ میں اکثر لوگ ویسے ہی سرنڈر ہو جائیں گے اس لیے کہ عیسیٰ آ گئے, اور پھر بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہوگی. دیکھیے جس طریقے سے ابھی آپ جانو خود حکمران سرنڈر کر جائیں گے اور امام کا بھیجا ہوا نمائندہ وہاں پر جا کر حکومت امام کو قائم کرے گا, اور پھر تو اب یورپ میں اکثر حکومتیں وہ ہوں گی کہ خود عوامی انقلاب برپا ہوگا اور لوگ خود اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کریں گے اور امام کی اطاعت میں شامل ہو جائیں گے. اب اس کے بعد روایتیں اتنی زیادہ واضح نہیں, اور پھر اس کے بعد وہ دور شروع ہونے والا کہ جو عدل و انصاف کا دور ہوگا, وہ دور شروع ہونے والا کہ جس میں اب تک یعنی تا ظہور امام زمانہ دنیا نے جو کل ترقی کی ہے, ان دنیا میں جو کل ترقی کر رہا ہے وہ دو حروف کی وجہ سے کر رہا ہے, 27 حروف ہیں ان کے, اور اب تک جتنی ایجادات ہوئی ہیں جتنی پیش رفت علمی ہوئی ہے وہ ان دو حروف کی وجہ سے ہے جسے خدا نے ظاہر کیا ہے, اور امام بقیہ جو حروف ہیں علوم کے ان کو ظاہر کریں گے. تو ذرا اندازہ کیجئے آج تک جو بھی ترقی ہوئی ہے, آج تک نہیں ظہور امام تک جو بھی ترقی ہوگی وہ ان دو حروف کی وجہ سے ہوگی کہ جو خدا نے دنیا والوں پر ظاہر کر دیے, اور جب امام آئیں گے تو بقیہ علوم کے چھپے ہوئے حروف کو بھی ظاہر کریں گے, اور پھر وہ ترقی ہوگی کہ فقط دنیا میں نہیں دوسرے قرات کے بارے میں بھی خبر ملتی ہے کہ وہاں پر امام کی حکومت قائم ہوگی. پھر اس کے بعد مومن کی وہ قوت, مومن کی وہ بصارت, زمین کا وہ خزانوں کو اگلنا, حتیٰ یہ کہ بعض روایات کے مطابق دیکھیے دجال علامات ظہور کا تذکرہ تھا, لہذا میں نے دجال کا تذکرہ نہیں کیا, اس لیے کہ دجال کا علامات سے کوئی تعلق نہیں ہے. دجال حکومت امام کے بعد کافی عرصے کے بعد اسی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ایک خروج کرے گا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بہکائے گا. دجال ظہور امام کے بعد, فتح امام کے بعد. اور شاید ذہنوں میں یہ سوال ہو جائے پیدا کہ جب آپ کہتے ہیں روایتوں کے مطابق کہ امام زمانے کو عدل و انصاف سے ایسے ہی پر کر دیں گے جو اس سے پہلے ظلم اور زور سے پر تھا, یعنی جیسا ظلم اور بربریت سے بھرا ہوا تھا, ناانصافی سے بھرا ہوا تھا, امام اپنے ظہور کے بعد دنیا کو ویسے ہی عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ دجال کہاں سے آ گئے, جب سب لوگ اچھے ہو گئے, جب سب لوگ نیک ہو گئے, جب سب لوگ مومن ہو گئے, یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے, پھر دجال کہاں سے آ گیا؟ تو جواب یہی ہے, دیکھیے روایت پر غور کیجئے کہ امام ویسے پر کر دیں گے کہ جیسے ظلم و بربریت سے پر تھا. بھائی ظلم و بربریت سے پر ہے, اکا دکا مومنین اور خالص مومنین موجود ہیں کہ نہیں؟ تو ایسا ہی بھر جائے گا عدل و انصاف سے, یعنی اکثریت 95% نیک لوگوں کی ہوگی, اور اس میں بھی دو تین افراد تو ایسے ہوں گے کہ جو ظالم ہوں گے, اس لیے کہ ویسے بھرنا ہے جیسے ظلم سے بھرا ہوا تھا. تو یاد بہرحال ایک میں نے بات بیان کی, آپ کی زحمتوں میں تمام کر رہا ہوں. تو اب یہ وہ دور ہے کہ جس کے بعد دنیا ترقی کرے گی, امام کے بعد امام حسین کا دور آنے والا ہے, امام زمانہ کی شہادت کے بعد, شہادت ہونی ہے امام کی, شہادت کے بعد امام کو اس زری میں دفن کیا جائے گا اس قبر میں کہ جو قبر ہے میرے مولا امام حسین کی. اب یہاں سے رجعت کی بحث شروع ہو جاتی ہے, باب رجعت جو ہمارے عقائد کا حصہ اور جسے سننے کے بعد مومنین پریشان جن کو نالج نہیں ہے پوچھتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ جس تفصیل میں اب جانے کا وقت ختم ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ آخری جملہ اور وہی کہ آج کی تقریر کے بعد, البتہ معذرت کے ساتھ سید یمنی کا میں نے تذکرہ نہیں کیا کہ جن کا تعلق بہت زیادہ عرب میں خراب ہونے والے اور خلائے سیاسی پیدا ہو جانے کی صورت میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, وہ بھی امام کی بیعت کرنے والے ہیں, ان کے قیام کی بھی بہت تاکید ہے لیکن قیام حتمی نہیں ہے. سید یمنی کا قیام, سید خراسانی کا قیام, قیام حتمی قیام. بہت ساری باتیں رہ گئی میں جانتا ہوں, لیکن جنگیں, پریشانیاں, خون, قید سالی, بھوک, بیماریاں, نامنی, یہ ساری باتیں, یہ ساری پریشانی, ایسا نہ اس تقریر کو سننے کے بعد پھر مومن یہ دعا کرے کہ جب اتنا خطرناک زمانہ آنے والا, اتنا دہشت, ظلم اور بربریت سے بھرا ہوا زمانہ سامنے آنے والا ہے تو پروردگارا ظہور جب بھی ہو مجھے تو تو ابھی اٹھا لے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے, نہیں. اب دیکھیے میں کوئی پبلسٹی یا کوئی ایسا کوئی ایڈونچر نہیں, میں واقعی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا خیال پیدا ہو گیا, اگر نہیں پیدا ہوا پھر تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن اگر اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ بس پروردگارا ارے اتنے پریشانیوں, اتنی زحمتوں, بھائی اچھا ہے پہلے ہی اٹھا دیں, ہم انشاءاللہ قیامت کے اندر قبر کے اندر مل لیں گے اپنے امام سے, امام تو آئیں گے نا قبر کے اندر, نہیں پروردگارا ظہور سے پہلے ہمیں اٹھا لیں, اگر یہ خیال ذہنوں میں آ رہا یا کوئی نا امیدی سے پیدا ہو رہی یا خوف اور ڈر بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر کل کچھ باتیں میں نے آپ سے کرنی کہ جن باتوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی دعا یہ ہوگی کہ کاش خداوند عالم مجھے اتنی عمر دے دے کہ اس زمانے کو درک کر لوں جو ظہور کا زمانہ ہوگا. ایک دور پڑھتے محمد والے محمد اس لیے کہ پریشانیاں جتنی بھی ہوں, مصیبتیں جتنی بھی ہوں, لیکن جیسی مصیبت کربلا والوں پر آئی, جیسے مظالم کربلا والوں پر ڈھائے گئے, اور یہ فرمان امام ہے یاد رکھو, کربلا جیسا ظلم نہ کبھی کربلا سے پہلے ہوا نہ کربلا کے بعد ہو سکتا. اس لیے کہ بعض احمق اور بے وقوف آئے اور انہوں نے کہا بھی مثلا بنگلہ دیش, مثلا فلاں جگہ, مثلا فلاں ملک, اتنا قتل عام, اتنا ظلم, تو باقاعدہ بعض بے وقوفوں نے یہ بات کی کہ بھائی کربلا میں بھی خون بہانا, کربلا میں بھی قیدی بنے, تو یہاں بھی خون بہا, یہاں بھی لوگ جیلوں میں گئے, بات تو کوئی اسی خاص نہیں ہے, کیوں آپ ہر وقت کربلا 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 کہتے ہیں؟ یاد رکھیے امام فرماتے ہیں جیسا ظلم کربلا میں ہوا نہ کربلا سے پہلے ہو سکتا ہوا اور نہ کربلا کے بعد ہو سکتا, اس لیے کہ اسیر جس کو بھی بنایا جائے نہ کربلا سے پہلے نبی زادیاں اسیر بنائی گئیں اور نہ کربلا کے بعد سب کو اسیر بنایا جائے گا, نبی زادیوں کو اسیر نہیں بنایا جائے گا, رسول کی بیٹیوں کو اسیر نہیں بنایا جائے گا, رسول کی بیٹیوں کے منہ پر تماشے نہیں مارے جائیں گے, نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا. اور ہائے اسی کربلا میں, انہی مصائب میں جب اس بچی کا تذکرہ سنتے ہیں جو بار بار اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی ہے بھیا ہم وطن کب جائیں, بھیا ہم وطن کب جائیں, وہی شہزادی سکینہ کے بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے بابا کو روتے روتے سو گئی اور اس کے بعد میں نے خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا, میں نے دیکھا کہ میرا بابا دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے کھڑا, میں نے اپنے بابا کو دیکھا ایک مرتبہ روتی ہوئی بابا کی جانب جانا چاہتی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنے بابا سے ملاقات نہ کر سکی, بس یہ ایسی تڑپ تھی کاش کاش ارے میرے بابا کچھ دیر کے لیے میں اپنے بابا کے سینے پر سو جاتا, بس جناب سکینہ زندان میں یہ خواب دیکھتی ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد اب جناب سکینہ سے برداشت نہیں ہو رہا, اب جناب سکینہ فریاد کر رہی ہیں, ہائے میرا بابا حسین, ہائے میرا بابا حسین, میں اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے کتنی ترس گئی ہوں, ارے میرا بابا جو میرے سر پہ ہاتھ رکھا کرتا تھا, میرا بابا حسین جو میرے رخسار کے بوسے لیا کرتا تھا, اے میرے بابا حسین تم سکینہ کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے, بابا اگر جانا ہی تھا تو سکینہ کو ساتھ لے جاتے, سکینہ فریاد کر رہی ہے, سکینہ کی فریادوں کی وجہ سے سجاد بیدار ہوتے ہیں, جناب زینب بھی بیدار ہوتی ہیں, ساری بیویاں بیدار ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پہلے تو بیویوں نے سکینہ کو خاموش کرنے کے لیے تسلیاں دینا شروع کی, کبھی سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں, کبھی کمر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں, لیکن جب سکینہ کے بین سنے نا تو ان میں ایسا درد تھا, اب پورے اس زندان میں جو خرابہ زندان ہے, زینب بھی ماتم کرنے لگی, میں کلثوم بھی رونے لگی, سید سجاد بھی رونے لگے, ارے آدھی رات کو یہ شور و فغا کی صدائیں جو بلند ہوئی, یزید نے اپنی کمیز سے پوچھا, جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح یہ کیسا شور بلند ہو رہا ہے, ارے میری نیند میں خلل ہو رہا ہے, کمیز جاتی ہے اور جا کے واپس آتی ہے اور آگے کہتی ہے, اے امیر المومنین وہ جو حسین کی بیٹی سکینہ ہے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے, اسی وجہ سے زندان میں شور ہے, میں اتنا سننا تھا, یزید کہتا ہے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے تو جاؤ جا کے حسین کا سر اس کی بیٹی کو دے دو, یہ اعلان کرتا ہے, یہ حکم دیتا ہے, ادھر یزید نے حکم دیا اور ادھر غلام دست پر رومال رکھ کے حسین کا سر سکینہ کے سامنے لایا گیا, جناب سکینہ مقتل کا یہ جملہ ہے, روتے روتے دست کی جانب دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں, اے ظالمو میرے لیے غذا مت لاؤ, میں تو اپنے بابا کو یاد کر رہی ہوں, میں اتنا سننا تھا, اس آنے والے غلام نے رومال کو ہٹایا, اب جو جناب سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا, ایک مرتبہ لپک کے سر کو سینے سے لگایا, اے میرے بابا ارے آپ کہاں چلے گئے, تمہاری سکینہ یتیم ہو گئی, تمہاری سکینہ تمہاری یاد میں کیسی کیسی مصیبتوں کو جھیل رہی ہے, بابا ہمیں بے پجامہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا, بابا یہ ہمیں سونے نہیں دیتے, بابا یہ ہمیں غذا و پانی نہیں دیتے, بابا یہ منہ پہ تماچے مارتے ہیں, بابا زینب کی چادر چھن گئی, بابا دیکھو تو صحیح میرے بھیا سجاد کو ارے زنگی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے, بس ادا دارو یہ کہہ کے سکینہ روتی جاتی ہیں, یہاں تک کہ بیویوں نے محسوس کیا کہ سکینہ کی رونے کی آوازیں ختم ہو گئی, بیویاں سمجھی شاید بچی تھک کے سو گئی ہے, کہا زینب نے بیٹا سجاد ذرا دیکھو تو صحیح یہ سر سکینہ کی گود سے لے لو, اب جو سجاد آگے بڑھے کیا دیکھا, کچھ نہیں کہا, اپنے مقام سے بلند ہوئے, سر جھکا کے کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, بس ادا دارو سید سجاد نے سکینہ کی شہادت کا اعلان کیا, سکینہ کو میں کس طرح بیان کروں, ارے غسالہ نے آ کر کیا کہا تھا کہ سجاد کے دل پر چھریاں چل گئی تھیں, ارے سکینہ کے سینے سے کرتا چپک گیا ہے, میں کیسے غسل دوں, بس ادا دارو آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں, اجرکم اللہ, بہت رو گے بہت رو گے, حوصلے کے ساتھ اس آخری جملے کو سننا, یہاں تک کہ اسیر آزاد ہو گئے, کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے بہت زیادہ طولانی عرصہ گزر گیا, جناب سکینہ کی قبر پہ وہ عمارت بھی تعمیر ہو گئی, یہاں تک کہ آج سے 150 سال قبل یا 200 سال قبل سکینہ کی قبر کے اطراف میں جو دیواریں تھیں اور جو قبر کی دیواریں تھیں وہ دیواروں میں شگاف پڑنا شروع ہو گیا, وہ دیواریں گر رہی تھیں, ایک مرتبہ حکمرانوں نے سوچا, مومنین نے سوچا, حکمرانوں کو مشورہ دیا اور اس کے بعد قبر سکینہ کی آمادگی اور قبر سکینہ کی مرمت کی تیاریاں شروع ہوئیں, بس اللہ دارو اس جملے کو محسوس کرنا, سکینہ کی قبر کی مرمت کی تیاریاں شروع ہوئیں, یہاں تک کہ مرمت کرنے والوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ دیکھیے یہ قبر اتنی خراب ہو چکی ہے دیواریں اتنی کمزور ہیں کہ جب تک نبش قبر نہ کیا جائے گا, جب تک سکینہ کو قبر سے نکالا نہ جائے گا, اس وقت تک اس قبر کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی. بس عزاداروں اتنا سننا تھا. اب کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی. قبر کو کھودا گیا, یہاں تک کہ اب قبر سکینہ کو کھولا جائے گا اور جناب سکینہ کی لاش مبارک کو قبر سے نکالا جائے گا, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی, کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا. حتیٰ علماء نے انکار کر دیا, ضرورت تھی کہ قبر کو نبش کیا جائے, لیکن کس کی ضرورت ہے؟ ارے حسین کی بیٹی آرام کر رہی ہے, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. یہاں تک کہ ایک سید زادہ سید ابن مصطفیٰ انتہائی نیک اور انتہائی شریف, وہ آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے میں اس سے زیادہ اور سکینہ کو انتظار نہیں کروا سکتا. وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد سکینہ کی قبر کے چاروں طرف قناتیں لگائی گئیں, چاروں طرف پردے کا انتظام کیا گیا, اور اس کے بعد اب وہ سید قبر سکینہ میں اترتا ہے. اس پردے کے باہر لوگ منتظر ہیں, یہاں تک کہ انتظار بڑھتا ہے. بس تھوڑی دیر میں وہ سید زادہ چیخیں مارتا ہوا باہر نکلتا ہے, اپنے سر کو پیٹتا ہوا باہر نکلتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ سید زادے ارے بتا تو صحیح, تو رو کیوں رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ابھی تک سکینہ کے ہاتھوں پر تازیانوں کے نشان ہے اور ابھی تک سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہے. میں روؤں تو کیوں نہ روؤں, میری بیوی
ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاة الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم علیہم السلام. خدا بندہ تجھے مصائب سکینہ کا واسطہ. بعض مومنین نے بیماری کی وجہ سے دعا کی گزارش کی ہے, پروردگارہ تجھے سکینہ کی مصیبتوں کا واسطہ. جو مومنین بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. بعض مومنین نے اپنے رشتے اعتبار سے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے. خدا بندہ جن جن مومنین نے مجھ سے کہا, جس حاجت کے لیے بھی, جس دعا کے لیے بھی, تجھے واسطہ مصیبت سکینہ کا, ان تمام پریشانیوں کو ان مومنین سے دور فرما دے. خدا بندہ ایک مومن ہے کہ جن کے عزیز کھو گئے ہیں, گمشدہ ہیں. پروردگارہ کربلا میں گم ہو جانے والے بچوں کا واسطہ. پروردگارہ اس گمشدہ مومن کو ان کے گھر والوں تک خیریت و عافیت کے ساتھ واپس پہنچا. خدا وندہ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما. ربنا تقبل منا انک انت